पहला बाब शुरू करेंगे। फदलुल दुआई, दुआ की फजीलत। फजीलत लफ्ज़ से ही फौरन ज़हन में आ जाना चाहिए कि इम्पोर्टेंस क्या है, अहमियत क्या है। और ख़ास तौर पे दुआ का मौजू एक बड़ा अवामी मौजू है, तो लिहाजा अगर इस पूरे टॉपिक में आपको जितनी भी चीज़ें मिले, आप बाद में अपने इसी बुक के ऊपर एक इन्फो पेपर लगा के या अपने पास नोटबुक में 1, 2, 3 करके वो सारी चीज़ें जमा करें, तो इंशाल्लाह ताला आपको एक स्ट्रेच में खुलासे के तौर पे नज़र आ जाएगा कि दुआ की अहमियत क्या है। तो आइए देखते हैं। पहला मसला है, दुआ इबादत है। इस लफ्ज़ को सुनते ही आपके जहन में दुआ की अहमियत कई गुना बढ़ जानी चाहिए, और ये सोचकर कि मुझे तो कुछ चाहिए नहीं इसलिए मैं अब ना मांगूँ, आजकल तो सब चीज़ें ठीक है, ना मांगूँ तो क्या समझ आएगी कि नहीं, इबादत की तो हर वक्त ज़रूरत है। तो इससे पता क्या चलता है कि अगर हमें कुछ चाहिए ना भी हो तो भी दुआ को इबादत समझ के करेंगे तो अजर मिलेगा। जिस वक्त तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होता, कोई कॉपी, कोई पेंसिल, कोई बात याद नहीं आती, एक चीज़ तो हम उस वक्त भी कर सकते हैं ना, दुआ मांग लें। अरबी की नहीं आती, कुरान की नहीं आती, सुन्नत की नहीं आती, अपने दिल की दुआएं मांगते रहें, अल्लाह मुझे हिदायत दे, अल्लाह मुझे हिदायत दे, अल्लाह मुझे हिदायत दे। ये जुमले बोलने मुश्किल है। हम जिस वक्त फ़ोन पे एक्स्ट्रा बातें करते हैं ना, उस वक्त अगर हम अपने आप को वक्त बचाइए, आप सब यकीन करें कि हम बहुत कीलो काल करते हैं और उसी से हम गुनाहगार होते हैं। हदीस में आता है कि बंदा मोमिन यानी बाज़ दफ़ा एक जुमला मुँह से ऐसा निकाल लेता है कि जो उसके लिए बवाल हो जाता है, और बाज़ दफ़ा एक जुमला इंसान की खैर का सबब होता है। तो एक ऐसी हैंडी किस्म की अल्लाह ताला ने इबादत हमें दे दी दुआ की सूरत में। अनिन नौमान इब्ने बशीरिन रदी अल्लाहु अन्हु काल, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الدعاء هو العباده ثم قرأ وقال ربكم ادعوني استجب لكم حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے، پھر آپ نے یہ آیت پڑھی کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اسے احمد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ دعا مانگنا انسان کے اپنے ہی نفع کا ہے اور اپنے نام اعمال کو بھاری کرنا ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی عظمت والا عمل ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عظمت والا کوئی عمل نہیں۔ سوچیے ذرا، ہر جملے کو نہ دہرایا کریں ذہن میں، اچھا دعا سے زیادہ کوئی عمل نہیں ایسا عظمت والا، کیوں بھلا؟ ذہن میں آتا ہے کیوں؟ قرآن آیتیں تو اس سے بھی افضل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اس سے بھی افضل ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ دعا جو بندے کے دل سے نکلتی ہے نا، وہ بندے کو اللہ سے جوڑتی ہے۔ آپ کہہ لیں کہ یہ کنیکشن ہے ہمارا اپنے رب کے ساتھ، جو کنیکشن ہے نا وہ دعا کا ہے۔ تو جب ہم دعا مانگ لیتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہم ایک قسم کی قربت کو محسوس کرتے ہیں۔ قرآن ہمارے لیے اہم ہے لیکن اللہ کا تو اپنا کلام ہے۔ یہاں لفظ نوٹ کیجئے گا، علی اللہ ہی، ہماری نظر میں سب سے اعلیٰ چیز قرآن ہوگی، ہماری نظر میں سب سے اچھی چیز حدیث بھی ہوگی، لیکن اللہ کو بندے کے دل سے نکلنے والی دعا بڑی پیاری لگتی ہے۔ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ عن سلمان الفارسی ہی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القضاء
الا الدعاء
ولا يزيد في العمر
ولا يزيد في العمر
إلا البر
إلا البر.
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں بدل سکتی اور عمر میں نیکی کے علاوہ کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی۔ سوچئے کتنا بڑا گر ہے انسان کے پاس اپنی تقدیروں کو بدلنے کا، اور وہ کیا ہے کہ دعا کر لے اور نیکیاں کرتے جائیں تو اضافے ہوں گے کس میں؟ عمر میں۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ مجھے لمبی عمر ملے۔ نیکیاں عمر کو بڑھاتا ہے، کیسے؟ بہت ساری اس کے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں۔ یہاں ویسے تو موضوع دعا کا ہے، لیکن فائدے کی خاطر بتا رہی ہوں کہ آپ دیکھیے کہ آپ نیکی کرتے ہیں تو آپ کی عمر کیسے بڑھتی ہے۔ پہلے تقدیر کا، دعا کا اس لیے میں نے نہیں چھیڑا کہ یہ ہم انٹروڈکٹری ٹاپکس میں کر چکے ہیں دعا اور تقدیر کا موضوع، لیکن عمر میں نیکی کے اضافہ ہونا یہ کیسے ہوتا ہے؟ اب دیکھیے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کام کرنے کا حکم دیا نا، جن کو ہم نیکیاں کہتے ہیں، وہ ہماری فطرت کے بڑے قریب ہے۔ ہم وہ کام کرتے ہیں نا تو ہماری فطرت خوش رہتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے یہ مائک ہے نا، تو اس کو جب صحیح سیٹنگز پہ رکھ کے ایک خاص طریقے سے انسٹرکشنز کے مطابق استعمال کریں گے تو یہ زیادہ اچھا کام کرے گا نا، اور اگر روز اس کو ہلائیں جلائیں، اس کی پلگ نکالیں ڈالیں تو غلط استعمال کیا تو اس کی عمر کم ہو جائے گی۔ بس یہی ہے ادھر بھی، ہم انسان جب اپنے اس جسم کو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق استعمال کرتے ہیں، ہینڈل وتھ کیئر کرتے ہیں تو بہت اچھا ہوتا ہے، دیر تک چلتے ہیں۔ اس کے برعکس ہر گناہ ہمارے جسم کی یا تو عمر کم کرتا ہے یا ایکسیلنسی کو کم کرتا ہے۔ مثلا آنکھیں، اللہ نے آنکھیں دیں، اگر آپ ان آنکھوں کو ہر وقت ایسی سکرینز کے ساتھ رکھتے ہیں، ہر وقت ان کو کچھ چیزیں دکھاتے ہیں، آنکھوں پہ اثر آئے گا۔ ہم آنکھوں کو غلط چیزیں دکھاتے ہیں، آنکھوں کی فطرت مسخ ہوگی اور آہستہ آہستہ نظر کمزور ہو جائے گی۔ ہر وقت کانوں میں شور 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 اور غلط چیزیں سناتے ہیں، کانوں کی جو سیٹنگ ہے وہ ہل جائے گی۔ تو نیکی کرنے والے کی زندگی میں اس لیے بھی اطمینان بہت ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کو بالکل ایزی چلا رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں میری گاڑی تو کبھی نہیں گئی ورک شاپ پہ، بیٹے کی کیوں جاتی ہے؟ کیونکہ آپ ہو سکتا ہے بڑے سکون سے چلاتے ہوں گے، بیٹا رش ڈرائیونگ کرتا ہوگا۔ تو چیزوں کو اچھی طرح سے ہینڈل کرنا ان شاء اللہ تعالیٰ چیزوں کی میعاد کو بڑھا دیتا ہے۔ اگلا فائدہ دعا کا کہ دعا نازل شدہ اور نازل ہونے والی تمام آفات کے لیے فائدہ مند ہے۔ کچھ تو ہو چکی ہے نا نازل، پتہ ہے ہمیں، ہم بیمار ہو چکے ہیں، ہم پریشان ہو چکے ہیں، ہم پہ کوئی دکھ آ چکا ہے۔ چلیں اس کے لیے تو کئی قسم کے ہم کام کر سکتے ہیں، کئی قسم کی ہم چیزیں حفاظت کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن جو بھی ہم پہ اتری نہیں وہ کس کو پتہ ہے؟ مجھے آپ کو پتہ ہے کہ اگلے گھنٹے میں کیا ہو جائے گا، کل کیا ہو جائے گا؟ تو دعا ان دونوں کے لیے فائدہ دیتی ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا، دعا نازل شدہ آفات اور جو بھی نازل نہیں ہوئی سب کے لیے نفع بخش ہے، لہٰذا اے اللہ کے بندو دعا ضرور کیا کرو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ انداز کتنا پیارا ہے، عباد اللہ، کسی پہ بڑا پیارا ہے نا تو اس کو کہا کرے ہو عبداللہ، اللہ کے بندے، اور اللہ کی بندی بات سنو، بالکل وہ ایک دم جڑ جاتا ہے جا کے تعلق ایاک نعبد سے۔ اللہ تعالیٰ جسے اپنی رحمت سے نوازنا چاہتے ہیں اسے دعا کی توفیق عنایت فرماتے ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فتح له منکم باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمۃ وما سئل اللہ شیئا یعنی أحب إليه
أحب إليه
من
أن
يسأل العافية
أن يسأل العافية.
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھولا گیا یعنی اس کو دعا کی توفیق دی گئی اس کے لیے گویا کہ رحمت کے دروازے کھول دیے گئے اور جو چیز اللہ سے مانگی جاتی ہے ان میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عافیت ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا. عافیت کیا ہوتی ہے؟ سیفٹی, سیکیورٹی مانگنا, اللہ مجھے عافیت میں رکھنا بیماریوں سے, دکھوں سے, حادثات سے, چوریوں سے, نقصان سے, قتل سے, ڈاکے سے. یعنی اتنی جامع دعا ہے کہ آپ کسی کو اگر یہ کہہ دیں نا کہ اللہ تمہیں عافیت میں رکھے تو گویا کہ آپ نے اس کو دنیا بھر کے خزانے تحفے میں دے دیے. تو یہ دعا مانگنی چاہیے اور ایسی دعائیں موجود ہیں صبح شام کی دعاؤں میں بھی. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ, اللہ میں تجھ سے معافی یعنی درگزر اور عافیت کا سوال کرتی ہوں. تو یہ دعا ضرور مانگنے کی ہے ورنہ تو جتنے فتنے ہیں ہمارے ارد گرد ہم ایک سے بچتے ہیں تو دوسرے کا شکار ہونے لگتے ہیں. اور آپ دیکھیں یہ اللہ کی رحمت ہے کہ بندے کو دعا کی توفیق دیتا ہے. جن کو نہیں ملتی وہ اصل میں متکبر ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نہیں کسی سے مانگتے, ہاں پراؤڈ ہیں خود کر لیں گے. جب یہ ایٹیچیوڈ لوگوں کے ساتھ رکھتے ہیں نا کچھ بڑے لوگ, ذہنی بڑے, ضروری نہیں کہ دنیا کے مال کے دولت کے علم کے بڑے, ویسے ذہنی بڑھاپا ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہم نہیں کسی سے لیتے. مثلا بعض علم والے وہ کہتے ہیں ہمیں تھوڑی ضرورت ہے کسی علم والے سے پوچھنے کی, یا ہم کیوں کسی اپنے علم کی محفل میں بیٹھے, ہم کیوں کسی اور کا سنیں, ہمیں خود جو بہت آتا ہے. یہ علم کا تکبر ہے. مال والا کہتا ہے ہاں میں نہیں مانگتا کسی سے, میں کیوں, میں تو کسی سے ایک پانی کا گھونٹ نہیں لوں گا. تو یہ درست رویہ نہیں. انسانوں کے ساتھ آپ جو مرضی کریں لیکن ایسی سوچ اگر اللہ کے ساتھ آ جائے تو یہ بھی ایک تکبر کا ذریعہ ہوتی ہے. اس سے عافیت مانگنی چاہیے. دعا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی محروم نہیں رکھتے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے مسنون ہے. مسنون مین سنت سے ثابت ہے. ان سلمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ربکم حی قریم یستحیی من عبده اذا رفع یدیہ الیہ فیردہما صفرا. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب بڑا حیا کرنے والا اور سخی ہے, جب بندہ اس کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں خالی لوٹاتے ہوئے اسے شرم آتی ہے. اسے ابن واجہ نے روایت کیا. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں لفظ کتنے پیارے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے, حیین کریم یستحیی شرماتا ہے, یعنی بندے کو کسی سے کچھ مانگ لے تو اس کو انکار کرتے ہوئے شرم آتی ہے نا. تو حالانکہ ہم تو انسان ہیں لیکن اللہ کی ذات کو آپ دیکھیے شرم آتی ہے. تو آپ سوچئے کہ پھر بننا مانگ کر انسان اپنا ہی نقصان کرتا ہے نا. تو کبھی دعا سے پیچھے نہ رہیں. کوئی بات تو ان احادیث کو سنتے ہوئے ذہن میں آئی تو پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ. جی آپ, جن کا سوال یہ ہے کہ ہاتھ اٹھانا مسنون ہے لیکن دوسری حدیث میں آتا ہے کہ سجدے کی حالت میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے یا بندہ اللہ کے قریب ہے, تو آپ اس پہ عمل کیسے کریں؟ آپ اگر واقعی کر سکے تو سجدے میں دعائیں کریں. لیکن اب یہ کوئی نیا طریقہ نہ ہو جائے کہ محفل کے اینڈ پہ سارے سجدوں میں اور اجتماعی دعا کر رہے ہیں. رائٹ, ہاتھ اٹھانے جب سب میں ہیں تو ہاتھ اٹھا لیں, کبھی ضرورت پڑے جیسا بھی کرے, کوئی ضروری بھی نہیں. بعض لوگ اتنا اس پہ مائنڈ کرتے ہیں جی فلاں تو ہاتھ ہی نہیں اٹھاتے. مثلا بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ ایک غیر مسنون عمل ہوتا ہے, بعض لوگ نماز جمعہ کے بعد جب نماز فرض نمازوں کے بعد فوراً ہاتھ اٹھا کے جب اجتماعی دعائیں کراتے ہیں جو سنت سے ثابت نہیں ہے, تو آپ بیٹھے رہیں تو لوگ کہیں گے انہوں نے ہاتھ ہی نہیں اٹھایا. حالانکہ آپ ان کا حصہ نہ بن رہے ہیں لیکن اگر آپ پھر بھی وہاں موجود ہیں, دل میں آمین کہہ رہے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ ایک پراؤڈ کا اظہار نہ ہو جائے اس سے کہ آپ نے کسی کو کہا ہے کہ ہم نہیں مانگ رہے اس ناطے سے نا. تو بہرحال جس طرح سے بھی موقع کی مناسبت سے کریں. جی اور کوئی بات؟ وہ آگے مسئلہ آئے گا. ٹھیک, نمازوں کے جو فرض نمازوں کے سجدے ہوتے ہیں نا, ایک تو سجدے کی حالت, اس میں تو آپ جائیں کوئی بھی دعائیں مانگیں، قرآن کی بھی مانگیں، لیکن جو نماز کے سجدے ہوتے ہیں اس میں آپ وہی مانگیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھی، اور سجدے میں قرآن نہیں پڑھ سکتے ہم لوگ. ٹھیک ہے جی. آپ جی وہ قنوت ناسلہ ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حرم میں دیکھا ہے کہ رکوع میں بھی کچھ دعائیں کرتے ہیں اور سجدے میں بھی قنوت نازلہ ہوتا ہے. اس کے مسائل آگے آپ الگ پڑھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور کوئی بات؟ جی ہاں. تشہد کی حالت میں جب سلام پھیرنے سے پہلے کا وقت ہے تو جتنی جو چاہیں دعائیں مانگ لیں، فرض نمازوں میں، سنت میں، نفل میں. آپ کے دل کو کوئی تڑپ لگی ہوئی، آپ بڑے بے چین ہیں، آپ نماز شروع کر دیں اور نماز کی حالت میں پڑھتے رہیں، دعائیں مانگتے رہیں، انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا. جی جی. جو فرض نمازیں ہیں، جو جس کو آپ نماز کہتے ہیں، اس میں تو آپ کوشش کر کے عربی پڑھیں، لیکن یہ مختلف ہی مسئلہ ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ اپنی زبان میں بھی مانگی جاتی. میں اس کو ایسے سمجھتی ہوں کہ دعا مانگنی ہے تو آپ اس وقت تشہد کی حالت میں اپنی زبان میں اس طرح مانگ سکتے ہیں نا کہ آپ دعا مانگ رہے ہیں، لیکن آپ کی فرض نماز میں یہ کیفیت نہیں ہوگی. فرض نماز تو عربی میں ہی ہے، یہ تو ایک سمپل سی بات ہے، اس کو پتہ ہی ہمیں. دوسرا یہ کہ آپ اگر اپنی نماز میں کوئی ایسی دعا مانگتے ہیں جو اللہ کے نبی کی تھی، میں تو اپنے لیے یہ کرتی ہوں. یہ آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کا عمل ہے. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے پکڑنے والے، اے قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب بڑے بے قرار ہوتے تھے نا، جیسے دل اڑتا ہے، تو یہ دعا پڑھتے تھے. اب مجھے اگر کوئی مثال ہے کہ غم میں یا کوئی دھڑکا ہے، تو میں یہ دعا مانگتی ہوں اور نیت اس وقت دل میں میرے اپنے اس غم کی ہوتی ہے. تو اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے نا. جی ہاں. اب اپنی لفظوں میں بھی میں کہوں گی تو کیا کہوں گی؟ تو اگر میں اللہ کے نبی کے بولے ہوئے لفظوں میں نیت دل میں میری جو ہے وہی کر لوں گی، یا جیسے مجھے ایک یہ دعا بڑی پسند ہے، کچھ بھی سمجھ نہیں آتی کبھی انسان کو، زبان ہی گنگ ہوئی ہوتی ہے، دماغ مفلوج ہوا ہوتا ہے، اتنا گھبرا رہا ہے، اتنی وحشت ہے، اتنی پریشانی ہے، کیا مانگو سمجھ نہیں آتی. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے اللہ تو مجھے جو بھی دے مجھے اس کی طلب ہے. جی آپ ریشم. جی بالکل. وتر کی آپ یہ پڑھ چکے ہیں ویسے کتاب الصلات میں موضوع. وتر میں جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو وتر کی حالت میں دعائیں قنوت کے بعد آپ دوسری دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں. ہمیں نہیں پتہ، ہمارے کلچر میں خاص طریقے سے اللہم انا نستعینک و نستغفر والا پڑھتے ہیں، حالانکہ آپ اگر اللہم اغثنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت پڑھ لیں، یہ پڑھ لیں، وہ دوسرا بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اس کے بعد آپ اپنی دعائیں مانگیں، ربنا حب لنا من ازواجنا، جتنی دیر آپ دعائیں مانگنا چاہیں مانگیں، اس کے بعد آپ پھر رکوع میں چلے جائیں. جی اور کوئی بات؟ جی بالکل. ایسے لگتا ہے کہ آپ نے ایک سیفٹی بیلٹ باندھ لی ہے، مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے. حالانکہ ہونا تو جو ہے وہ بات میں جو ہوگا وہ ہوتا ہے، لیکن سیکیورٹی کا احساس تو ہوتا ہے نا انسان کو. چلیے ٹھیک ہے، یہاں پہ رکتے ہیں پھر.